الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے, اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائیں. جو اہل بیت کے چاہنے والے زیارت کے قصد سے کربلا کے سفر پہ گامزن ہیں, پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ان کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام, نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل
محمد.
پروردگار عالم نے دین مبین کو ایک جامع اور کامل نظام بنا کر ارسال فرمایا ہے, اور خدا نمتال کی صفات میں جو کمال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ یقینی بات تھی کہ جو ہدایت خدا نمتال دے گا وہ جامع ہدایت ہوگی, اس ہدایت سے بڑھ کر کسی ہدایت کا کوئی تصور ممکن نہیں ہوگا. جامع ہدایت کا ایک عملی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی مصلحت ہو, چاہے اس کا تعلق آپ کی دنیا سے ہو, چاہے آخرت سے ہو, چاہے جسم سے ہو, چاہے روح سے ہو, تمام مصلحتیں اسی دین کے ذریعے سے پوری ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی مصلحت ایسی ہوئی جو اس دین کے ذریعے سے پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایک پہلو ایسا نکل آیا جس کے اندر ہم کسی اور کی ہدایت کے نعوذ باللہ تعالیٰ محتاج ہوں گے. اگر یہ دین خدا نے دیا ہے تو کسی اور کی ہدایت کے محتاج ہونے کے لیے صرف شیطان رہ گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ قابل تصور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہدایت ہمیں چاہیے ہوگی وہ یہی دین ہمیں حاصل کر کے دے گا. اب یہاں پہ دعویٰ ایک چیز ہے اور جو عملی حقیقت, زمینی حقیقت ہے وہ ہمیں ایک اور رخ دکھا رہی ہے. دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ دین ہمیں ساری ہدایتیں دے گا, ہر معاملے میں کمال کے اوپر پہنچائے گا, لیکن جب ہم دنیا کے اندر آتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ جو نظر آتی ہیں وہ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ جو دین کے نام پر ہے اس کے اندر عبادت تو بہت زیادہ ہے لیکن مثلاً اخلاق کی کمی ہے، لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا اتنا اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، یا مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین تو ہے، عبادتیں تو بہت ہیں لیکن عبادتوں کے نتیجے میں جو سکون ملنا چاہیے تھا، جو اطمینان ملنا چاہیے تھا، جو خاندان میں رابطہ ہونا چاہیے تھا، وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور معاملہ بھی آتا ہے، وہ یہ کہ کبھی دین ہوتا ہے لیکن دنیا میں اتنا بھی نہیں ہوتا جس کو ہم دین کے اندر بھی اہم سمجھتے ہیں، دیندار تو ہے لیکن دوسروں کے سامنے محتاج ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہے۔ اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تکلیف دہ ہیں کہ بھائی ایک طرف سے دین ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ساری مصلحتوں کو پورا کرے گا، دوسری طرف سے مشکلات ہیں کہ بھائی اگر دین ہے تو اخلاق کیوں نہیں ہے، دین ہے تو لوگوں کے ساتھ زندگی کیوں نہیں اچھی گزر رہی ہے، اور دین ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اتنی محتاجی کیوں ہے، اتنی دنیا داروں کے سامنے ذلت اختیار کرنا کیوں ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں پہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین لوگوں نے سمجھا ہے دین وہ نہیں ہے، دین کچھ اور ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو نظریاتی طور پہ طریقہ ہوگا، یا تو ہم یہ کہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ دین بھائی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا، تو پھر عملاً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ لوگ جس دین کو لے کے چل رہے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے۔ وہ کمی اور نقص کیا ہوتا ہے، معمولاً ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں چند پوائنٹس عرض کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مجالس کا سلسلہ ہے اس میں ہم نے ترقی یافتہ اور پسماندہ اقوام کے بارے میں گفتگو کی، ہمارے پاس جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ ترقی اور پسماندگی جو دین کی نظر میں ہے، اسلامی تعلیمات کی نظر میں ہے، وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج یہاں پر اس سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے، اور کل کا دن بس ایک اور ہوگا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نو ایام سے اپنی عملی زندگی میں بہتری حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرنا۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی
محمد،
کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دین ہوتا ہے اور بعض چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی، بعض چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک سادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دین تو دیکھا ہے ظاہری طور پر، اس کے میکینزم تک نہیں پہنچے، اس کی روح تک نہیں پہنچے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، فرض کر لیجئے کہ اس نے یہ تو پڑھ لیا ہے، جیسے کہ دنیا کے اندر بچپن سے ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا تھا کہ ہر روز ایک سیب کھاؤ اور ڈاکٹر سے دور رہو، لیکن وہ سیب سڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ سیب صحیح سیب ہونا چاہیے۔ اور وہ سیب مثال کے طور پر اگر کوئی وہ سیب کھا لے جو آج کل امریکہ یورپ میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیب مل رہے ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سیب کھاؤ یا سیب کا ڈبہ کھاؤ بات ایک ہی ہے، تو اس کے کھانے سے کوئی ڈاکٹر سے دور نہیں جائے گا، بلکہ الٹا مسائل اور خراب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، آیا وہ دین ہے۔ اور خطرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا دین معمولاً، جو ابھی تک میں سمجھ پا رہا ہوں، ہم لوگ معمولاً دین کو پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ لیتے ہیں، دین ابدی حصہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر میں جسارتاً ایک جملہ عرض کروں، ہم لوگوں کی زندگی میں خدا بھی مستقل حصہ نہیں ہے، خدا بھی مستقل حصہ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہے، تھوڑی دیر کے لیے خدا آتا ہے، زیادہ تر خدا بیچ میں نہیں آتا، معمولاً ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے بھائی، آپ زندگی گزار رہے ہوں، کسی سے بات چیت کر رہے ہوں، حتیٰ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کے دوران ہم لوگ اپنے کام میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں یہ سب خدا کے لیے ہونا تھا، نعوذ باللہ، بعض اوقات اپنی پرفارمنس پہ چلے جاتے ہیں، اور یوں لگنے لگتا ہے کہ یہ میدان ہم لوگوں کے فن کے لیے بنا تھا، بھول جاتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے بنا تھا، سید الشہدا کے لیے بنا تھا۔ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم انسان پس پشت جو اہداف ہونے چاہیے تھے ان کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، وہ ہمارے دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جب وہ چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں تو پھر جو اس کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہو پاتا اور پھر زندگی میں مشکلات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں میکینزم کی اطلاع بہت کم ہو پا رہی ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اب ایک آدھ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے دینی حکم خود دین کی روشنی میں بے اثر ہو جاتا ہے. خود دین کی روشنی میں دین بھی کہتا ہے نہیں اس طرح سے کام نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا فی زمانہ زیادہ مشکل ہے, آج کے زمانے میں زیادہ مشکل ہے. آج کے زمانے میں کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب کوئی چیز نئی نئی خراب ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ خراب ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح ہے. اچھا جب چیز کی خرابی کو بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو بہت کم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خراب ہے اور زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور زیادہ مدت گزر جائے تو جو ایک آدھ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ خراب ہے وہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ گویا ایسے ہی ہے معاملہ. اب اس میں یہی ہے جو کچھ ہے وہ یہی ہے. مثال ابھی کہیں میں مضمون پڑھ رہا تھا کہ پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا اب اس دور میں کیا ہوتا ہے, تو مثال کے طور پر اس میں لکھا تھا کہ پچھلے دور میں بہت بڑا جو دھوکہ ہوتا تھا وہ یہ کہ آپ نے دکاندار کو کھوٹا سکہ دے دیا. یہ بہت بڑا دھوکہ تھا کہ بھائی ایک سکہ کھوٹا تھا, آپ نے چند سکوں کے درمیان اس کو ڈال کے دے دیا اور دکاندار بھی بیچارہ لے بیٹھا, تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. اچھا اب دکاندار بھی جو بہت بڑا دھوکہ دے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا باٹ ایک کلو کا نہیں ہوگا, پتہ نہیں 950 گرام کا ہوگا. یہ بہت بڑے بڑے دھوکے تھے اس زمانے کے, صحیح. اس زمانے میں اگر کوئی پکڑا جاتا تھا تو یہ سمجھ لیں کہ معاشرے میں اس کی ناک کٹ جاتی تھی, خاندان میں اس کی ناک کٹ جاتی تھی کہ بھائی یہ تو بہت ہی خراب آدمی ہے, اس آدمی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو سکتا. ابھی بھی ایسا ہے, میں کچھ آپ پرانے قبائلی علاقوں میں تشریف لے جائیے تو وہاں پر اگر کسی بچے کو فرض کر لیں بچپنے میں کبھی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے, بڑے ہوتے تک یاد ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچپنے میں ایسے ایک دفعہ پکڑا گیا تھا, اس کی تو طبیعت ہی خراب ہے, مثال کے طور پر اس طرح کہا جاتا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ اب ایسا نہیں ہے, اب مسائل جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب شہری زندگی ہے, شہری زندگی میں معمولاً جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارا نہیں ہوتا, کوئی لائلٹی اور رابطہ بھی نہیں ہوتا. آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں, برابر میں کون رہ رہا ہے آپ کو کیا پتا, کچھ نہیں پتا کیا کر رہا ہے وہ, اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے زیادہ تر نہیں پتا ہوتا. ہاں ٹھیک ہے مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے اندر پھر تھوڑی بہت تک ایک حد تک خبر سنگن ہوتی ہے, اس کے اوپر جائیں تو پھر بالکل پتہ نہیں چلتا. ایسے ایک ماحول کے اندر خرابی اگر آتی بھی ہے تو نارمل کنسیڈر کی جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی خرابی آئی. ہاں ٹھیک ہے مثلاً ایک دکاندار صحیح نہیں بیچتا تو لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو اس کے پاس نہیں جانا کہ صحیح نہیں بیچتا, لیکن کوئی ایسا جرم ہو گیا کہ یہ آدمی یا آدمی مثال کے طور پر بے عزت ہو گیا معاشرے کے اندر, ایسی کوئی کہانی نہیں ہوگی, سب چل رہا ہے. اب میں یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا تھا کہ میں ایک قدم اور بڑھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے کام پہ آنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا اور آپ نے کہیں کوئی ایسا کام کیا جس سے یہ لگے کہ آپ اس کی شہرت چاہ رہے ہیں تو یہ بات بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ بھئی یہ تو بہت ہی غلط کام کر دیا, یہ تو بالکل ہی یعنی مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ سے نیچے آ گئے. اچھا آج کل ایسا ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. یعنی مثلاً کہیں پر میں گیا اور میں دیکھا کہ مسجد میں جتنی چیزیں ڈونیشن ہوئی ہوئی ہیں سب کے اوپر نام لکھا ہوا ہے, مجھے کبھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی منطق میں ہوگا کیا. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں گاؤں دیہات میں کہیں کوئی مسجد بنائی ہے, نہ آپ کو کوئی جانتا ہے نہ لوگ آپ لوگوں کو جانتے ہیں, آپ نے کہہ دیا کہ بھائی جو مسجد بنی تھی اس میں میرے جد گرامی کا والد کا نام چچا کا نام مرحوم سب کا لکھ دو, چلیے لکھ دیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ کون ہیں, انہوں نے اٹھا کے اس کے اوپر ایک فاتحہ پڑھ دی, نہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہو. اچھا اب ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں اسی کی مسجد ہے اور چونکہ آپ نے پنکھے نئے دیے ہیں تو آپ نے ان پنکھوں پہ لکھوا دیا ہے کہ یہ میں نے دیے ہیں, صحیح. اچھا یہ بھی صحیح ہے کیا؟ اس میں اور ریاکاری میں کیا فرق ہے؟ لیکن اچھا چل رہا ہے. اگر یہی کام مجھے تقریباً یقین ہے, مجھے یاد تو نہیں ہے ظاہر ہے, تقریباً یقین ہے کہ اگر یہ کام 40 سال پہلے ہوتا یا مثلاً اور پہلے چلے جائیے, جب میرے یقین کا اور دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ 50-60 سال پہلے ہوتا تو شاید لوگ کرنے بھی نہیں دیتے کہ بھائی اتنا نیچے نہیں آئیں گے, کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہیں کرو. یعنی ایک واقعہ مشہور ہے کتب اخلاق کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی نجف اشرف سے روضہ اقدس سے باہر نکلے اور ایک صاحب کھڑے تھے, شاید کچھ مانگنے کی نیت سے کھڑے تھے یا کسی مجبوری میں کھڑے تھے. تو ایک صاحب جو نکلے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے شاید کچھ مانگنا چاہ رہا ہے, تو انہوں نے ایک سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ میرے فلاں کے لیے فاتحہ پڑھ دینا. تو اس نے سکہ واپس رکھا, اس نے کہا بھائی میں فاتحہ بیچنے نہیں کھڑا ہوا, آپ نے صدقہ دینا ہے دے دیں, لیکن میں فاتحہ بیچنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا, یہ آپ واپس. یہ باتیں قدیم دور کی تھیں, یہ قدیم دور کی باتیں. اچھا جو بہت قدیم دور تھا وہ تو بہت ہی عجیب تھا. یہ جو شعرا تخلص کرتے تھے یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ شعر میں نے کہا ہے. شعرا جو تخلص استعمال کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ جب وہ شعر پڑھیں تو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ شاعر ہے کون. تو چند شعرا کے درمیان میں, کلام کے درمیان میں اپنا شعر بھی پڑھ دیا کرتے تھے, اپنے قصیدہ بھی پڑھ دیا کرتے تھے, نظم غزل وغیرہ, اور تخلص ہوتا تھا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ شاعر ہے کون. بعد میں لوگ کہیں تحقیقات کر کر کے جان بوجھ لیتے تھے کہ بھئی یہ جو تخلص والے شاعر تھے وہ درحقیقت فلاں صاحب تھے. صحیح ہے. اچھا آج تو یہ عالم ہے کہ اگر میں نے ایک مجلس پڑھی ہے اور میرے سامنے کسی نے کہا کہ میں نے فنا مجلس میں جو بات میں نے کہی اس نے کہا کہ میں میرا نام نہیں لیا کسی اور کا نام لیا کہ میں نے ان سے سنی ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, میں نے کہا تھا یہ, میں فوراً کہہ دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملہ خراب ہو چکا ہے, کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ خراب ہو چکا ہے. اچھا اب یہ جو کافی کچھ خراب ہوا ہے, یہ مثال میں نے اس لیے دی تھی, یہ ساری مثالیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی تھیں کہ خدا متعال نے مثلا صدقے کی ایک تاثیر رکھی ہے. صدقہ بہت عجیب چیز ہے, صدقے کا نظام بہت عجیب ہے, صدقے کی تاثیرات بہت عجیب ہیں. اچھا ہم لوگ صدقے کی تاثیرات میں صرف ایک بات سمجھتے ہیں معمولاً کہ صدقہ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے. میرا اپنے خیال ہے یہ تو اثر بہت ہی کم ہے کہ پیسہ بڑھے, یہ اثر بہت کم ہے, اور یہ ہے بھی یہ اثر ہے. تو جتنے دولت مند لوگ ہیں یہ لوگ چیریٹی ضرور دیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے, یہ لوگ ضرور دیتے ہیں. اچھا دیندار اس خاطر صدقہ نہیں دیتا. دیندار کیوں صدقہ دیتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ صدقہ اس لیے نہیں دیتا کہ پیسہ بڑھتا ہے, وہ صدقہ مثلاً اس لیے دیتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی پیسہ آتا رہے اور ساتھ میں بلائیں آتی رہیں تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ. تو دیندار صدقہ دیتا ہے چونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ صدقہ دیتا ہے چونکہ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے, دیندار اس لیے صدقہ دیتا ہے. اس سے بھی امپورٹنٹ ایک اور کام ہے جس کے لیے دیندار صدقہ دیتا ہے, اور وہ بہت ہی عجیب قول مولا امیر المومنین سے درود بھیجے گا محمد قول. بہت چھوٹا سا قول ہے مولا کے, بہت گران قدر کلمات کی طرح چھوٹے چھوٹے اقوال ہوتے ہیں بہت مختصر سے لیکن تاثیر اور مفہوم سے بھرپور. امام نے فرمایا مخفی صدقہ, یعنی جو صدقہ چھپا کے دیا جاتا ہے بتا کے نہیں دیا جاتا, مخفی صدقہ غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی شاید کسی جوان کے ذہن میں یہ نہ آ پائے کہ اس جملے میں بڑی بات کون سی ہے. میری اور آپ کی زندگی میں چند غلطیاں ہوتی ہیں پوری زندگی تباہ کرتی ہیں, چند فیصلے ہوتے ہیں چند غلطیاں ہوتی ہیں. اور آپ نے اگر لوگوں سے زیادہ تعداد میں ملیں, جیسے کہ ہم لوگ کا کام یہ ہوتا ہے ہم لوگ چوراہے کی طرح ہوتے ہیں, ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں تو جو ٹریولنگ بھی زیادہ ہونے لگی ہے تو پھر لوگوں سے ملنا بھی زیادہ ہوتا ہے, اور ہمیں کھریدنے کی بھی عادت ہے پوچھتا بھی ہوں میں کہ زندگی کسی کی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہوئی، اور اس کو میں کوریدنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس نے زندگی میں صحیح فیصلے کہاں کیے، غلط فیصلے کہاں کیے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ زندگی میں جو بڑے فیصلے ہیں چار پانچ سے زیادہ نہیں ہیں، باقی سب بڑے فیصلوں کے نتیجے ہیں. چار پانچ انسان اپنی زندگی میں بڑے فیصلے کرتا ہے، اور خود اپنی زندگی پہ جب امپلیمنٹ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شاید پانچ بھی تکلفاً زیادہ کر لیں، شاید چار ہی ہوں، اس سے زیادہ بھی نہیں ہو پائیں گے. تو زندگی کے بڑے فیصلے بہت کم ہوتے ہیں. میں مثال کے طور پہ اس طرح عرض کرتا ہوں کہ جب میری عمر 17 سے 18 سال کے درمیان تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایران چلا جاؤں. اچھا چلا گیا میں. اچھا اس وقت سے لے کے اب تک جو کچھ زندگی میں ہوا ہے وہ اس فیصلے کے اثر میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں 17-18 سال کی عمر میں ایران نہ جاتا تو جو اب تک اس کے بعد 30 سال گزرے ہیں ایبسلوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بالکل مختلف ہوتے. کیا ہوتے؟ وہی ہوتے جو میرے کلاس فیلوز کے ساتھ ہیں، جو میرے اس وقت کے کلاس فیلوز ہیں ان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یا جو میرے باقی بھائی ہیں ان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو یا میرا مستقبل وہ ہوتا جو میرے کلاس فیلوز کا ہوا ہے، یا میرا مستقبل وہ ہوتا جو میرے باقی بھائیوں کا ہوا ہے. وہ قطعاً نہیں ہوتا جو اب میرا ہے، کیونکہ میں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا تھا. صحیح. تو اب اچھا اس کے بعد سے پھر جو کچھ ہوا وہ اس کا نتیجہ ہے. مثلا کہاں میں نے تعلیم حاصل کی، کون سی تعلیم حاصل کی، کب واپس آیا، کب شادی کی، کب کیا ہوا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس ایک فیصلے کا اثر ہے. تو اگر وہ فیصلہ غلط ہوتا ختم، زندگی گئی تھی. تو آپ کی اور میری زندگی میں اب میں آپ سے عرض کروں، اب چار فیصلے بڑے بھی نہیں ہیں، ایک دو ہی ہیں. پھر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ چار پانچ بھی میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، ایک دو فیصلہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے بس، باقی سب اس کے نتیجے میں ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پر جب میں وہاں پہ گیا، میں نے تعلیم حاصل کی تو 96 میں واپس آنے کا ارادہ کیا. جب میں واپس آ رہا تھا 96 میں تو کسی نے مجھ سے کہا کہ امریکہ میں نیو یارک میں فلاں امام بارگاہ میں جگہ خالی ہے، آپ وہاں آ جائیں. میں نے کہا بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں 12 سال پڑھ کر جب اپنے ملک واپس جانے کا ٹائم آ رہا ہے تو میں کسی اور ملک جاؤں، یہ تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے کہا 96 میں آپ کو پتا ہے تین تین دن اسٹرائکس ہو رہی تھیں، بلبے یہ وہ جو کچھ آپ کے ذہن میں باس کے ذہن میں ہوگا اس وقت کیا ہو رہا تھا یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کیا کرنے جائیں گے وہاں پہ، یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ کم سے کم کچھ سال تو وہیں گزارنے چاہیے، اس کے بعد پھر اگر ہم اس سوسائٹی کے کسی کام نہیں آ سکے تو چلو پھر کسی اور سوسائٹی کے کام آنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ سال تو وہیں گزارنے چاہیے. اور اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں ابھی تک کرتا ہوں کہ میں اس 96 کے غلط فیصلے سے بچ گیا. اگر میں چلا جاتا تو میری کرنٹ پروڈکٹیوٹی جو ابھی بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن پھر یہ بھی نہیں ہوتی، ختم ہو گیا تھا، میں معاملہ ہی ختم کر دیا. تو عزیزان محترم کتنے بڑے فیصلے ہوئے؟ دو. باقی تو روٹین تھا بھائی، باقی مثلا میں اپنے بچپنے میں کیا فیصلے کروں گا، میٹرک میں بیٹھ کے میں کیا فیصلے کروں گا، وہ تو انٹر میں بھی میں نے جلدی ایک فیصلہ کر لیا انٹر کے بعد، ورنہ تو انٹر کا بچہ کہاں فیصلے کر پائے گا. وہ تو حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں انسان کے سامنے کہ بس وہ ڈبل کھیت کا سانحہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دماغ میں کوئی چیز آئی کہ نہیں بھائی کچھ لوگوں کو عالم بننا پڑے گا ورنہ یہ معاملہ حل نہیں ہوں گے اسی طرح سے. اچھا وہ ابھی بھی حل نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں اس وقت ایسے آ رہا تھا. تو کیا ہے آپ کی زندگی میں دو تین بڑے فیصلے ہیں. اچھا باقی غلطیاں کتنی ہیں؟ بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ دو تین اگر غلطیاں ہو گئیں کام ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. اچھا یہ غلطیوں سے بچیں کیسے؟ غلطیوں سے بچنے کے لیے اگر میں اپنے دماغ پہ انحصار کروں تو آپ ذرا مجھے بتائیں گے کہ میں 17 سال کی عمر میں یہ کیسے جانتا کہ اگلے 30 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ مجھے کہاں پتا تھا؟ میں اپنے دماغ پہ انحصار کر ہی نہیں سکتا ہوں. اس وقت مجھے کوئی الہی مدد چاہیے. وہ الہی مدد کہاں سے آتی ہے؟ امام فرما رہے ہیں صدقہ دو اور چھپا کے دو اللہ کے لیے، پھر آتی ہے. یہ عجیب بات ہو گئی. اب آپ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کو ایسا انشورنس دے رہا ہے جو کوئی دنیا کی انشورنس کمپنی نہیں دے پائے گی. امام فرما رہے ہیں اگر تم لوگ چھپا کے صدقہ دو تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے فیصلے صحیح ہونے لگیں گے، جب فیصلے صحیح ہونے لگیں گے تمہاری لائف کا وہ آؤٹ پٹ نکلنا شروع ہو جائے گا جس کا تم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ میکینزم ہم لوگوں کو نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اب ہمارا بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو اس کے دماغ میں جو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ پانچ دیے دس تو ملے، مل بھی جائیں گے، بعض اوقات نہیں ملتے تو کڑنے لگتا ہے اور دو جگہ بول دیتا ہے کہ بھیا اللہ کی راہ میں پانچ روپے دیے تھے ابھی تک دس آئے نہیں ہیں۔ ویسے صحیح ہے، اچھا خدا نے ویسے ہی قرآن میں لکھا تھا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لوگوں پہ منت جمع کر اور اذیت دے کر اپنے صدقوں کو ضائع نہیں کرو۔ اگر اس نے شو بازی کر دی، دو جگہ کسی کے اوپر احسان جمع دیا تو وہ تو ویسے صدقہ ختم ہو گیا، تو جو پانچ کے دس ملنے تھے اس سے بھی گیا چونکہ شو بازی کر رہا ہے یہ۔ عزیزان محترم، اس طرح میکینزم کے نہ سمجھنے کی بے انتہا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں جو دین کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ دین کا اثر نہیں ہو رہا۔ اب جو بہت ضروری ہے اور جو میں عرض کرتا ہوں اپنی اصطلاح میں ترقی یافتہ قوم، ترقی یافتہ قوم ان غلطیوں سے محفوظ ہے، وہ اپنے دین کو گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں، دین کو سطحی، اس کو بھی عرض کرتا چلوں، جملہ میں توڑنا پڑ رہا ہے لیکن میں اس کو عرض کرتا چلوں، یہ جو غلطیاں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے دین کو گہرائی میں نہیں سمجھا، ہم نے دین کو اوپر اوپر سے دیکھا ہے۔ اچھا یہ غلطی کیوں آ رہی ہے کہ دین کو اوپر اوپر سے کیوں دیکھا ہے؟ اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے، ہمارا دین سنا ہوا ہے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے دین سنا ہے، ہم نے دین پڑھا نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ اس ساری گفتگو کا لب لباب عرض کروں گا جو نتیجے کے طور پہ آپ کے کام آ سکے گا انشاءاللہ۔ البتہ کوئی خاص بات نہیں ہے، پہلے آپ سب لوگ اکثر چیزیں جانتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک نئے طریقے سے کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم۔
صاحب ایک سادہ سا کام کر لیجئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جو پرانے زمانے میں کہنے والے ہوتے تھے، اب پرانے زمانوں میں مجھے شاید آج کیوں زیادہ یاد آ رہا ہے، مثلا کوئی بزرگ وغیرہ ہوتے کہتے خدا تم پہ رحم کرے، سب اس طرح کر کے شروع کرتے تھے بات کو، تو جس کو اس کو بھی میں اختیار کرتے ہوں اللہ آپ پہ رحم کرے۔ ایک کام کر لیں وہ یہ کہ اہل بیت کی روایتیں روزانہ پڑھ لیا کر، اس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ جو عبادتوں کے راز ہیں، دین کے راز ہیں، دین کا میکینزم ہے، دین کیسے کام کرتا ہے، کیا کرو گے تو خراب ہو جائے گا، کیا کرو تو اثر ہوگا، کیا اثر لینا چاہیے، کس بات سے بچنا چاہیے، یہ سب چیزیں روایات کے اندر ہیں۔ ایک شب قم میں تھا، رات قم میں تھا، پتہ نہیں چھوٹی سی ایک مشکل تھی، اس زمانے میں چھوٹی مشکل بھی بڑی لگتی تھی، اور کچھ عرصے بعد گزرے گا تو آج کے بارے میں میں یہی کہوں گا، لیکن بہرحال اس زمانے میں کوئی چھوٹی مشکل بھی آتی تھی بہت بڑی لگنے لگتی تھی کیونکہ وسائل کم اور یہ اور وہ۔ تو بہرحال تھوڑی مشکل آئی جو بہت بڑی لگ رہی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا، میں مسجد کے اندر چلا گیا تو جو امام جماعت بیٹھے تھے وہ کبھی ہمارے مدرسے میں پڑھانے آتے تھے، تو میں دیکھا کہ چہرہ فیملیئر ہے، تو میں اپنی پریشانی کے عالم میں نماز کے بعد ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھے کچھ راستہ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے، میں ویسے ہی ریسورسز کم ہیں، میں بہت پھنس گیا ہوں۔ تو میں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے طالب علم ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے، دینی طالب علم کے اوپر تو یہ مشکلات آتی رہتی ہیں، تو آپ چونکہ استاد ہیں مثلا، تو طالب علم کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ تو انہوں نے اس وقت میں مجھ سے بہت عجیب بات کہی، کہنے کہ دیکھو بیٹا یہ دنیا کی مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں، دنیا اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر مشکل اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روایتیں پڑھو، یہ جو روایات اہل بیت ہیں اس کے اندر دنیا کے سارے راز لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دو، ان کو پڑھتے رہو تمہیں دنیا سمجھ میں آ جائے گی، دنیا سمجھ میں آئے گی، آخرت سمجھ میں آئے گی۔ عزیزان محترم، مجھے طالب علم بنے ہوئے، جیسے کہ میں نے بیچ بیچ میں عرض بھی کیا، شاید تقریباً 32 سال ہو گئے، اب یہ 33rd ایئر ہے الحمدللہ رب العالمین، اس 33 سال کے بعد بھی ابھی بھی میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں ہر روز روایتیں ضرور پڑھوں، کیونکہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی روایت مل جاتی ہے جو انسان لگتا ہے یار یا تو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں یا اس طرح سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، ایک نیا مفہوم ہوتا ہے روایت۔ تو روایتوں کی دنیا بہت عجیب دنیا ہے، اچھا یہ روایتیں ہیں کیا؟ یہ روایتیں میرے اور آپ کے جیسے انسان تھے جو ان کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، ان کو ایسی مشکلات آ رہی تھیں جیسے ہمیں آ رہی ہیں. وہ امام کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے مولا آپ کیا کریں، مولا ان کو بتاتے تھے دیکھو یہ کرو، یہ تمہارے ساتھ ہو گیا. مثلا فرض کریں کوئی آدمی معاش کی تنگی کا شکار ہے، وہ امام کے پاس چلا گیا، امام سے کہا کہ مولا میری معاش کی تنگی ہے میں کیا کروں. مثلا فرض کرنے امام نے کہا کہ بھائی فرض کرو کہ صدقہ دو، صحیح. اچھا اب امام کو، امام نے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک حل بتایا کہ صدقہ دو. اب کوئی اور آدمی کبھی آیا اس نے کہا کہ مولا میں صدقہ بھی دیتا ہوں لیکن میری زندگی کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، اب امام نے اس کو ایک اور بات بتائی. پھر کوئی اور آدمی آیا اس نے ایک اور بات بتائی. کئی سو سال کے بعد جو محققین آئے انہوں نے صدقے کے بارے میں ساری روایتیں جمع کی، ایک چیپٹر بنا دیا. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہوا کہ صدقے کا اے ٹو زی اس جگہ کے اوپر جمع ہو گیا. اب آپ پڑھ لیں اور اس سارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں جو ان کے دور میں مثلاً 100-200 سال میں لوگوں نے کیے تھے، تو بڑی بڑی یہاں پہ دولت جمع ہو گئی ہے، بہت بڑا ذخیرہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اس میں زندگی کی ساری چیزیں آ رہی ہیں، معاشرہ بھی ہے، دوستی بھی ہے، جو ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہیں پر خوشی غم کا معاملہ بھی ہے. خوش کیسے ہوتے تھے؟ آپ شاید نوٹ کر رہے ہوں آج کل لوگوں کے دلوں سے خوشی ختم ہو گئی ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں لوگ، خوش ہونے کا مورد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، خوش کس بات پر ہوں؟ عید آتی ہے وہ بھی غم، اور نہیں آتی تو ویسے ہی غم. تو لوگوں کو یہی نہیں پتا خوش کس بات پر ہوں. اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھائی دو بھائی ملے بڑے جناب دل لگا کر، 5 منٹ ہو گئے وہ گلے سے ہی نہیں علیحدہ ہو رہے. اچھا اب پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے کہ وہ خوشیاں ہی نہیں. جو آدمی 10 سال کے بعد بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ وہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے ختم ہو گیا وہ، یہ کیا ہو گیا بھائی، خوشیاں کیوں ختم ہو گئیں؟ اب اس کا راز کہاں ڈھونڈے؟ جا کے روایات میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہوگا کہ معاشرے سے خوشیاں کیوں چھن جاتی ہیں، کیوں چھنتی ہیں خوشیاں، اور اگر لوگوں کو خوشیاں لینی ہوں تو کیا کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے راز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ جو دین ہمارا اس طرح ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے میکینزم مس کر دی ہے. ہمیں اس میکینزم کو دوبارہ پکڑنا ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے، آپ کو آتھینٹک روایتیں دیکھنی پڑیں گی اور آتھینٹک روایات کے ذریعے سے پھر آپ اپنی زندگی کو آہستہ 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 اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. پھر کہیں جا کر آپ کو مجھے زندگی کے اندر وہ خوشیاں، وہ آرام، وہ سکون جو انہوں نے دیا تھا وہ ہمیں نصیب ہونا شروع ہوگا. اب مثال کے طور پر وہ جو میں روایت پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس راز میں سے کم ایک چیز تو ہمارے سامنے دوبارہ یاد آ جائے. امام نے فرمایا کہ تم خدا سے اپنے تعلق کو صحیح کرو، خدا تمہارے اور بندوں کے تعلقات کو سنبھال لے گا. تم اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کرو، تمہارے اور بندوں کے تعلقات کو خدا سنبھال لے گا. صحیح. اچھا اب میں خدا سے اپنے تعلقات کو کیسے صحیح کروں؟ میں خدا سے اپنے تعلق کو کیسے صحیح کروں؟ سب سے پہلا معاملہ تو یہ کہ خدا سے میرا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے. کہاں؟ خدا تو ہمارے لیے غائب بیٹھا ہوا ہے، خدا ہمارے لیے حاضر ہے ہی نہیں. اچھا نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ کبھی خدا سے بات کی، کتنی دفعہ خدا سے بات کی. اگر وہ حاضر ہے تو حاضر لوگوں سے تو انسان بات کرتا ہے، تو ہمیں خدا سے بات کرنی چاہیے. اگر وہ حاضر ہے تو بات کرو، اور تمام عبادات ہمیں بات کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ہماری عبادتوں میں بھی بات کرنا نہیں ہے خدا سے. تو جب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہوا میں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ تر ہوا میں کہہ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ جب ہم زیارت کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، تب بھی ہوا میں کر رہے ہوتے ہیں. سید الشہدا سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ ہماری مشکل ہے. تو بھائی پہلے تو مسئلہ ہے خدا سے ہم رابطہ بنائیں گے تو تعلق صحیح ہوگا نا. تعلق ہوگا تو صحیح ہوگا، جب تعلق ہی نہیں ہے تو خدا کہاں سے صحیح ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح رکھو، اللہ بندوں سے تمہارے تعلقات کو سنبھال لے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ تم اپنے باطن کو صحیح کرو، تمہارے ظاہر کو بندوں کے سامنے خدا قابل احترام بنائے گا. تو اپنے باطن کو صحیح کرو. مثال کے طور پر جب میں تنہائی میں ہوں تو خدا کے سامنے وہی ہوں جو بندوں کے سامنے ہوتا ہوں. مشکل تو نہیں ہے آپ؟ مثلا میں اپنے دل میں جب سوچتا ہوں بہت, میں کوشش کر رہا ہوں اینڈ تک اس بات کو کہیں پہنچاؤں. مثلا جب میں دل میں سوچتا ہوں لوگوں کے بارے میں, صحیح ہے, بہت معذرت کے ساتھ, آپ لوگ برا نہیں مانیے گا, بعض لوگ دل میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ دل میں بھی جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. اچھا یہ جو میں دل میں دوسروں کو گالیاں دے رہا ہوں یہ کس نے سنی ہے؟ خدا سے میرے تعلقات اچھے ہیں؟ کیا سنا رہا ہوں خدا کو؟ دیکھیے اگر میں بندے کے سامنے کسی کی برائی کروں تو اس کو ہم غیبت کہتے ہیں, اور ذہن میں خدا کے سامنے کسی کی برائیاں کروں اس کو خدا کہتا ہے بدگمانی, سوئے زن, اور خدا کو بالکل پسند نہیں. کیوں سوئے زن کرتے؟ ہم نے خدا کے ساتھ تعلق بھی اچھا نہیں کیا ہوا, اور خدا نے مطالب فرمایا تم میرے ساتھ تعلق اچھا کرو. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے پریکٹیکل تو ساری باتیں تو ہو گئیں. آپ کہیں گے بھائی کوئی حل چاہیے نا. حل بہت سادہ سا ہے, آپ اپنے ذہن کے اندر بھی دوسروں کے لیے برا نہ سوچیں, اور خدا کو یہ ثابت کر دیں کہ خدا یہ تیرا بندہ ہے, تیرے دوسرے بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا, مجھے کسی کا برا نہیں چاہنا ہے, کیونکہ تیرے سامنے میں تیرے سامنے تیرے بندوں کی برائی کیوں کروں گا. تو آپ اور میں کیا کریں کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم اپنے ذہن میں بھی کسی بندے کی برائی نہ سوچیں. اچھا مثلا کسی بندے نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو خدا سے کہنا خدا تو دیکھ رہا ہے تو سنبھال لے, میں برائی نہیں کروں گا, تو سنبھال لے کسی طریقے سے, اللہ کے ساتھ اپنا کام اچھا کر لیں. اچھا خاموشی سے کچھ کام اچھے کرتے رہیں, چھوٹے چھوٹے کام خاموشی سے اچھے کرتے رہیں. وہ جو مخفی صدقہ ہے نا وہ یہ ہے, چھوٹے چھوٹے کام کریں, اچھے کام خاموشی سے کریں, کسی کو پتہ نہ چلے. اب ممکن ہے پھر کوئی پوچھے مجھ سے کہ بھائی وہ چھوٹے چھوٹے خاموشی سے کرنے والے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں ممکن ہے کوئی ایسا ہو جس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہوں, ہفتے دو ہفتے میں ایک فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے آپ کا؟ ایک فون کال چند منٹس, اس سے زیادہ تو نہیں جا رہا. اس کے دل سے پوچھیے جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا, اور اس کو پتا ہے ایک بندہ ہے ہفتے دس دن میں کم سے کم سلام کر لیتا ہے. اچھا اور بیچارہ وہ کوئی ایسا بھی ہو جو جب جوان تھا تو طاقتور تھا, جوان تھا تو یہ تھا وہ تھا, آج کمزوری میں پڑ گیا بیچارہ, تو اس کو یاد بھی آتا ہوگا یار جب میرے پاس تھا نا سب کچھ تو کیسے لوگ میرے آگے پیچھے چلتے تھے, اب دیکھو کوئی پوچھنے والا نہیں. کم سے کم ایک بندہ اسے کال کر لیا کرے کہ نہیں بھائی خیریت ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اس میں کیا جا رہا ہے ہمارا؟ اس کو ہم کہتے ہیں مخفی صدقہ, خاموشی سے صدقہ دے دو, خاموشی سے کوئی کام کرو. بھائی ماشاء اللہ سب کے گھروں میں بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, صحیح ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں, کسی کے کام کی نہیں آ رہی, اٹھا کے وہ کسی ایسے کو دے دو جو کسی کے کام آ جائے. اپنے گھر میں سڑانے سے کیا فائدہ, ہر گھر میں پڑی ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں, کسی کو دے دو شاید کسی کے کام ہے. البتہ اتنی عزت نفس والی چیز دو کہ اس کو برا نہ لگے, ایسی جگہ دو جس کو برا نہ لگے, پتہ چلے وہ بیچارہ اور تنگ آ جائے کہ یار دیکھو اس نے مجھے کس قابل سمجھ لیا ہے. تو ایسی کچھ کام کر لیں خاموشی سے, چھوٹے چھوٹے اچھے کام جس کو آپ اور میں صرف خدا کے لیے کریں. صرف خدا کے لیے کریں گے اللہ سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے. خدا تو کوئی چیز ریکارڈ سے مس نہیں کر رہا ہے, کیا پتہ مثال کے طور پر آپ نے, چلیے ایک اور مثال ذہن میں آتی ہے, مثلا بچوں میں محنت کریں, بچوں میں محنت کریں. آج کل بچے بھی بیچارے بہت مظلوم ہو گئے, البتہ بچوں کی اپنی مصنوعی دنیا بن گئی ہے, وہ سب جو ہے وہ ٹیبلٹس کے اندر موبائلز کے اندر چلے گئے ہیں, وہ وہاں سے نکلنے کو بھی تیار نہیں ہے اب, کیونکہ ان کو پتہ ہے باہر اتنی اچھی دنیا نہیں ہے, وہیں پہ اچھی دنیا ہے تو وہیں پہ گھسے ہوئے ہیں. یقین مانیے اس وقت اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وقت بالکل اختتام پر ہے, ہم انسان اکثر لوگ ذہنی مریض ہوئے ہوئے ہیں اس وقت. پتہ نہیں اس بات کو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، آپ یقین مانیے پاکستان سے باہر تو یہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے یہ عالم ہے کہ اسکولس کے اندر پروٹوکول ہیں کہ ٹیچرز بچوں کو فزیکلی ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پروٹوکول ہے کہ اگر آپ نے بچے کو زیادہ ٹچ کیا تو وہ کہے گا پتہ نہیں ابیوز کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تو ٹیچرز زیادہ ٹچ بھی نہیں کرتے بچوں کو. وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں سائیکالوجی میں ثابت ہوا ہوا ہے کہ ان کو ایک دن میں 6 سے 8 مرتبہ سکون کا ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، لمس، ماں کا ہاتھ، باپ کا ہاتھ، ٹیچر کا ہاتھ، بزرگ کا، کوئی پھیرے یہاں پر سر پہ، گردن پہ، کمر پہ، جینٹل ٹچ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، 8 مرتبہ کم سے کم دن میں چاہیے ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو پوچھیے گا کتنی دفعہ ٹچ کرتے ہیں، ختم ہو گیا معاملہ، بچے مریض ہوتے جا رہے ہیں. میں نے ایک آدھ دفعہ تجربے کیے باہر جا کر، میں ہم تو مولوی ہیں، ہم تو کوئی اتنے زیادہ اتنے آسانی سے ایکیوز نہیں کرے گا. تو ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، تو میں اس کو بلایا، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، میں کو دل سے لگایا، بہت اچھا مجھے بھی لگا، مجھے لگا کو یوں پڑ گیا جیسے ہل ہی نہیں رہا. خیر میں نے اس کو ہٹایا، تھوڑی دیر میں بھاگتا ہوا گیا اپنے بھائی کو لے کر آیا، کہنے کا انگلش میں اس کے ساتھ بھی وہی کرو جو میرے ساتھ کیا ہے. بیچارے محروم ہیں، محروم ہو گئے ہیں، اور بچے بھی محروم ہیں، بڑے بھی ان محبتوں سے محروم ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، خود غرضیوں میں اور خود محوری میں ہم لوگ گھسے چلے جا رہے ہیں، اپنے اندر اپنے اندر اپنے اندر. تو یہ جو اندر اندر کوڑنے کا مسئلہ ہے نا، اس کا بھی حل خدا سے رابطہ ہی ہے. یہ جو ہم اندر اندر کوڑ رہے ہیں، بیمار بنتے جا رہے ہیں، اس کا حل بھی یہ کہ خدا سے رابطہ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کا اندر کوڑنا بند ہو جائے. جب خدا پہ اعتماد ہوگا، خدا کے نظام پہ اعتماد ہوگا، تو ہم کوڑیں گے ہی نہیں. اچھا اگر کوڑ بھی لیں گے تو خدا سے کہہ دیں گے خدا تو جانتا ہے میں ضعیف انسان ہوں، میرے اوپر رحم کر دے. تو خدا سے رابطہ ساری مشکلات کا حل ہے. اب آپ کے اور میں اس کا پریکٹیکل، میں نے بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ایک راستہ یہ بھی تھا کہ ہم خدا سے گفتگو کریں، استغفار کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، اور آہستہ آہستہ روایات کو پڑھتے ہوئے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک کر کے عمل میں لائیں، ایک ایک کر کے عمل میں لے کر آئیں. صدقہ دینا ہوتا ہے، چلو خاموشی سے کوئی صدقہ لگا لو اپنی زندگی کے اندر، تھوڑا سا لگائیں، زیادہ نہ لگائیں، اور زیادہ صدقہ خوشیاں دینے پہ رکھیں. خوشی دینا صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بچے کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. کیا شان ہے واقعا اللہ کے رسول، بچے کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. اب کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے صدقہ دوں. اللہ کے رسول فرمایا نہیں، مسکرا تو سکتے ہو نا، دعا تو دے سکتے ہو. اچھا آپ خود تصور کیجئے گا، اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے زندگی میں اجنبیوں کو کتنی دعائیں دی. اجنبیوں کو دعائیں نہیں دیتے ہم لوگ، دعائیں دیتے ہیں اپنے ماں باپ بچوں، وہ بھی اچھی بات ہے، بھائی اجنبی بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی دعا دے دوں. آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں، کسی کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں، دعا دیں اس کو کہ بھائی اللہ کا بندہ ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا. کیوں بیریئر بنائیں کہ پہلے ہماری جان پہچان ہوگی پھر دعا دوں گا؟ یہ بیریئر اچھا بیریئر نہیں ہے. ہماری جان پہچان خدا ہے، خدا ہماری جان پہچان. تو اس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو اچھی زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں. ترقی یافتہ معاشرے ایسے ہوتے ہیں، ترقی یافتہ معاشرے اس کو کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ترقی حاصل ہوتی ہے بہت پائیدار ترقی، اور مادی ترقی بھی ملتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے. کل میں انشاءاللہ آخری اس سلسلے کی یہاں پہ مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر موقع ملا. پیسہ بھی آتا ہے اس سے، ایسا نہیں ہے خدا ہمیں فقیر دیکھنا چاہتا ہے اور نادار دیکھنا چاہتا ہے، نہیں، وہ ہمیں غنی دیکھنا چاہتا ہے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم میں سے بعض کو دولت دے کے غنی کرتا ہے، بعض کو دولت سے بھی غنی کر دیتا ہے. وہ دولت سے ہی غنی ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ بڑی غنا وہ ہے. مولا نے فرمایا، مولا ساتویں امام نے، کہ جو چیز کے ذریعے غنی ہو ان کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چیز کے ذریعے غنی ہو، کوئی چیز مل گئی غنی ہو گیا، فرمایا یہ چھوٹی غنا ہے. چیزوں سے بے نیاز ہونا یہ بڑی غنا ہے، یہ زیادہ بڑی غنا ہے. بے نیازی یہ نہیں ہے کہ پین میرے ہاتھ میں آ گیا، اب میں پین سے بے نیاز ہو گیا، مجھے کسی سے پین مانگنے کی ضرورت نہیں ہو. کاش ایسا ہو کہ مجھے پین کی ضرورت ہی نہ رہے، میں پین سے بے نیاز ہو جاؤں. تو وہ یہ وہ طریقے ہیں جو اہل بیت ہمیں بتانا چاہتے ہیں, اور مطمئن ہیں ہم لوگ, ان کے شاگردوں کی زندگی دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے مطمئن تھے. کسی بھی شخص نے اس صدی میں لیڈرز میں سے, کانٹمپرری لیڈرز میں سے امام خمینی کے برابر مصیبتیں نہیں اٹھائی ہوں گی, جو ابھی تک میرا خیال ہے. اگر آپ لیڈرز میں سے دیکھیں تو کوئی کانٹمپرری لیڈر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو خود یتیم پیدا ہو اور بچہ بھی اس کا جوان مرا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے. یہ امام خمینی خود یتیم پیدا ہوئے تھے اور ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہے. ساری زندگی طالب علمی میں گزاری ہے, طالب علمی کی سخت زندگی کو ہم لوگ جانتے ہیں, تھوڑا بہت ہم نے ٹچ کیا ہے. ساری زندگی ظلم سے مقابلے میں گزاری ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا تھا, غربت کی زندگی گزارنی پڑتی تھی, در بدری کی وطن سے دوری, یہ ساری باتیں. اس کے بعد جب اپنے ملک کی قیادت سنبھالی تو پتہ نہیں پوری دنیا کی طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں, پوری دنیا کی طرف سے بدنامیاں آ رہی ہیں, ساری باتیں, مخالفتیں سب برداشت کی. 8 سال جنگ میں جو بچے ان کے نام پہ شہید ہوئے ان کا دکھ بھی اٹھایا باپ کی طرح بن کر, ان کے بچوں کا دکھ اٹھایا اپنے دادا جس کے سامنے بیٹے کے یتیم بچے ہوں اس طرح سنبھالا, تو پوری قوم کا درد اپنے سینے میں لیا, یہ ساری باتیں لکھیں. اور جب انتقال ہوا اور وصیت نامے میں لکھا کہ میں مطمئن دل کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہا ہوں, دلی آرام قلبی مطمئن, خدا کی طرف میں پرواز کر رہا ہوں اور میں اللہ کی بخشش پر اپنی تمام امیدیں لگائے گئے. یہ دل کا اطمینان کیسے نصیب ہوتا ہے, اتنی مصیبتیں, اتنے چیلنجز, اتنی مخالفتیں, پھر بھی دل مطمئن. تو انہوں نے کوئی رشتہ جوڑا ہے, فجر سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے تمام تر مصروفیتوں کے باوجود, ان سے زیادہ مصروف تو کوئی نہیں ملے گا ہمیں, پھر بھی فجر سے 2 گھنٹے پہلے کھڑے ہوتے تھے اور اس مصروفیت کے باوجود اللہ کی بندگی میں اپنے دل کو مطمئن کرتے تھے. تو عزیزان محترم, بہترین زندگی کا نقشہ ان لوگوں نے ہمیں دیا ہوا, ہمیں ایک ایک کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اپنی زندگی میں کامیابیاں لینی ہیں, اور پروردگار کا احسان ہے, سید الشہداء کا وسیلہ, سید الشہداء کی محبت, ان کا نام, ان کی عقیدت, ان سے وابستہ ہونا, یہ سب خدا نے ہمیں نصیب کیا. آپ صرف اس بات کو سوچیں کہ کتنے فخر کی بات ہے کہ دنیا ہمیں یہ کہے یہ حسین پہ رونے والی قوم, ٹھیک ہے, کتنا یعنی کتنی فخر کی بات ہے. ہاں, رونے والے بھی ہوں, راستے پہ چلنے والے بھی ہوں, پرچم بلند کرنے والے بھی ہوں, لیکن میں تو کہتا ہوں چلو اتنا ہی کہ ہمیں امام حسین سے منسوب کیا جا رہا ہے نا, کس سے منسوب کیا جا رہا ہے یہ دیکھو, نسبت کس سے مل رہی ہے, بڑی کمال کی بات ہو گئی ہے کہ نواز رسول سے نسبت مل رہی ہے ہم لوگوں کو کہ یہ حسینی قوم ہے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین, خدا کا شکر ہے اس نے ہمارے اور آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت قرار دی, الحمدللہ. اس محبت کے تقاضے اور اس محبت کے انعامات ہیں اور اس محبت کی کچھ نشانیاں ہیں, اور محبت کی بہت سادہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دکھ کو اپنے دل میں احساس کر رہا ہوتا ہے, اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اب اتنا الحمدللہ میں اور آپ بچپن سے امام حسین کے مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات یوں لگتا ہے, اگرچہ مجھے یقین ہے کہ ہم تو یقین اس سطح کو نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے امام کا درد کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. لہذا اگر میں آپ کے سامنے کہوں مثلا پیاسا غریب الوطن, آپ اپنے امام کی غربت کو سوچنے لگتے ہیں, آپ اپنے امام کی پیاس کو سوچنے لگتے ہیں. اچھا, امام کی دل میں محبت اتنی تھی, اتنی شدید محبت تھی حتیٰ دشمنوں کے لیے کہ اس کے سامنے خود ہی انسان سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایسا چاہنے والا امام تھا, ایسا چاہنے والا امام کہ جب اپنی غربت اور اپنی شہادت کی تیاری کر رہا تھا تب بھی ہمارا سوچ رہا تھا, ایسا چاہنے والا امام. اور ایسا چاہنے والا امام جو یتیموں کا ایسا سرپرست تھا، یتیموں سے ایسے پیش آتے تھے، جب مسلم بن عقیل کی بچی کو پتا چلا کہ چچا نے بلایا ہے، سید الشہداء کے پاس گئیں، سید الشہداء نے ہاتھ پھیرا، اور کم سے کم ایک روایت پڑھی ہم نے کہ اس میں لکھا تھا کاموں میں بالیاں بھی لڑکا ہے۔ بچی اتنی ہوشیار تھی، کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا بابا مارا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیوں لگ رہا ہے ایسا؟ کہا جس طرح امام میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں ایسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یتیموں کے لیے خاص محبت، یتیموں کے لیے خاص عنایت اس امام کے دل میں۔ اب اگر میں اور آپ وہ جملے سنتے ہیں نا جو امام نے اپنی صاحبزادی سے کہے کہ میری بچی تم ایسے ہونا، میری بچی تم ایسے ہونا، تو کوئی تعجب نہ کرے کہ امام نے کیوں کہا۔ امام نے اس سے کہا کہ امام کی بچی تھی اور امام اپنی بچی کو بہت چاہتے تھے، اس لیے کہا۔ امام باپ ہے، باپ ہونے کے ناطے کامل باپ ہے۔ یہ کامل باپ اپنے ایک ایک بچے کو چاہتا ہے، اپنی بچی کو چاہتا ہے، لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی اگر وہ بچی مقتل میں جنازوں کے درمیان چل رہی تھی اور امام کے سر بریدہ لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا عبد، اے میری بچی تو میری طرف آ جا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر سر حسین دربار یتیم کے اندر تھا اور یتیم بچی نے کہا کہ اے سر میری گود میں آ جا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔